बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری لائیو نشریات ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ تازہ ترین خبریں اور ہمارے آرکائیو پروگرام دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ وہ سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ کلام امیر کے بعد دعائے امام زمان نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے جامع سمجھوتے پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ ایک نقصان دہ اقدام ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے علاقائی اور عالمی حالات اور باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اور افغانستان کے صدر نے تشدد میں اضافے اور امن کے عمل کو تعطل سے دوچار کرنے کا الزام طالبان پر عائد کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ شہدائے کرام عالم برزخ میں خاص زندگی گزار رہے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والوں کو خوف اور غم سے امان کی بشارت دے رہے ہیں۔ صبح یس کے 4000 شہداء کی یاد میں منعقدہ سالانہ کانفرنس کے منتظمین کے ساتھ ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس کانفرنس کی جانب سے انجام پانے والے پروگراموں کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ شہداء کی یاد میں شجرکاری، مستحق لڑکیوں کے جہیز کی فراہمی، مفت علاج، معاشی اور ثقافتی پیکج کی تقسیم، ختم قرآن اور شہیدوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا وغیرہ ایسے اقدامات ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ نے یزد کے عوام کو اہل اقدام و عمل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دور میں بھی انہوں نے نہر سازی کے مخصوص فن سے استفادہ کرتے ہوئے جنگ کے محاذوں پر فوجی آپریشنوں کے لیے زیر زمین خندقیں کھودنے یا خواتین کی مشارکت سے لاتعداد گھریلو کارخانوں میں سپاہیوں کے لیے یونیفارم کی تیاری اور اسی جیسے دوسرے لائق تحسین کام انجام دیے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 30 مارچ 1978 کو شہداء تبریز کے چیلم کے انعقاد کو اس حساس دور میں یزد کے عوام کے عظیم کردار کا ایک نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ البتہ انقلابی تبدیلیوں اور اس خطے کے عوام کی رہنمائی اور اسی طرح دفاع مقدس کے حوالے سے شہید صدوقی کا کردار ناقابل فراموش ہے، اور ان کے بعد مرحوم خاتمی نے سلامت نفس کے ساتھ اس راہ کو جاری رکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ شہداء عالم برزخ میں مخصوص زندگی کے حامل ہیں، اور اپنی راہ پر چلنے والوں کے لیے خوف و اندوہ سے امان کی بشارت ان کا اہم ترین پیغام ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے جامع سمجھوتے پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جن فاکی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ واشنگٹن ایران اور چین کے درمیان سمجھوتے کے بعد پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی ساتھ جو بائیڈن نے بھی ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کے سمجھوتے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک عرصے سے ایران اور چین کی شراکت داری کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہے ہیں۔ سنیچر کو تہران میں اسلامی جمہوری ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ جامع تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے پر ایران اور چین کے وزراء خارجہ نے دستخط کیے۔ فروری 2015 میں چین کے صدر کے دورہ تہران کے موقع پر ایران اور چین نے ایک بیان جاری کر کے اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلامیہ کی چھٹی شک میں فریقین نے تعاون کے ایک طویل مدت سمجھوتے کے لیے مذاکرات اور صلاح مشورے کا اعلان کیا۔ اس سمجھوتے کے مطابق اسلامی جمہوری ایران اور چین نے اقتصادی اور ثقافتی شعبوں سمیت مختلف میدانوں میں باہمی تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے سمجھوتے کو واشنگٹن کی پابندیوں اور ایران اور چین کے خلاف واشنگٹن کی مخاصمانہ پالیسیوں کا جواب قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ ایک نقصان دہ اقدام ہے، اور اس سے صرف شام کا بحران مزید طول کھینچے گا اور عوام کے مسائل اور مشکلات بھی بڑھ جائیں گے کہ جنہیں کرونا جیسی دیگر پریشانیوں کا بھی سامنا ہے۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام میں انسانی صورتحال سے متعلق منعقدہ اجلاس میں کہا کہ سن 2021 میں شام میں بھوک مری کے خطرے سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ رپورٹ میں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ضرورت مندوں کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی انتہائی اہم اور اولین ترجیح کی حامل ہے، لیکن صرف انسان دوستانہ امداد شام کے بحران کو حل نہیں کر سکتی، اور یہ اقدام شام کے بحران کے حل کی جانب ایک بنیادی قدم قرار نہیں پا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شام میں پائیدار امن کے قیام کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل مندوب نے مزید کہا کہ شام کے بحران کے حل کے لیے سب سے پہلا اور اہم ترین اقدام یہ ہے کہ دہشت گردوں کا قلع قمع کر کے قابض اور بن بلائے غیر ملکی فوجیوں کو باہر نکال کر غاصبانہ قبضے کا خاتمہ کیا جائے، اور شامی سرحدوں کو محفوظ بنا کر شام کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی ضمانت فراہم کی جائے۔ ایرانی مندوب نے شام کے بنیادی ڈھانچوں کے اثر نو تعمیر کی کوشش، پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی وطن واپسی کے لیے حالات سازگار بنانے، اور شام کے سیاسی عمل میں تیزی لانے کو شام کے بحران کے حل کے لیے دیگر ضروری اقدامات میں سے قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور اس بحران کا واحد حل بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق پرامن طریقہ کار اپنانا ہے، کہ جو یقیناً کم وقت میں میسر نہیں ہوگا، اور اس پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ یہ پوری طرح واضح ہے کہ بعض ممالک نے جو شام میں فوجی طریقوں یا سیاسی ہتھکنڈوں سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے ہیں، اب شامی عوام پر پابندیاں عائد کر کے کھانے پینے کی چیزوں اور ادویات کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک قوم کی غذائی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں جو کہ غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں عائد کرنے کا مقصد ایک پوری قوم کو سزا دینا ہے، اور یہ قانونی لحاظ سے اقوام متحدہ کے اصولوں اور اہداف کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اسی بنا پر ان پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے علاقائی اور عالمی حالات اور باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے تاجکستان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان میں امن کے عمل میں بھرپور شراکت کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں افغانستان کے سیاسی حالات میں ایران کے مؤثر اور تعمیری کردار کی تعریف کرتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے میں علاقے کے ممالک، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر اقتصادی اور ٹرانزٹ تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کی آمادگی کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اتوار کی شام تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے تھے، جہاں ہوائی اڈے پر تاجکستان کے اعلی حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف کا یہ دورہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے اور ایران و تاجکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں گفتگو کرنے کی غرض سے انجام پایا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے دوران پچھلے 24 گھنٹے میں نسبتاً کمی واقع ہوئی، تاہم مزید 56,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ہندوستان میں 56,000 سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 271 لوگوں کی کرونا سے موت واقع ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تازہ لہر میں بھی ریاست مہاراشٹر ایک بار پھر سب سے زیادہ اس وائرس کا شکار ہے اور ریاست میں مختلف سطحوں پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے باوجود 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے جلسوں اور جلوسوں میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ریاست کیرالا میں ہندوستانی وزیراعظم کی ایک انتخابی ریلی میں کرونا گائیڈ لائن کی دھجیاں اڑائی گئیں اور زیادہ تر لوگ بغیر ماسک کے وہاں موجود تھے اور سماجی فاصلہ بھی نہیں تھا۔ دریاسنا ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کرونا کا شکار ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ فاروق عبداللہ کرونا ویکسین کا پہلا ڈوز لینے کے بعد اس موذی مرض میں مبتلا ہوئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر نے عوام اور حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 100 افراد کو پچھلے 24 گھنٹے میں 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے حوالے سے خبر دیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,084 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور اسی عرصے میں 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 6,63,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 14,356 ہو گئی ہے۔ کرونا کے سب سے زیادہ معاملات سندھ میں درج ہوئے، جہاں اب تک 2,65,000 افراد اس موذی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں 2,17,000 افراد کو کرونا ہو چکا ہے۔ اس درمیان پاکستان میں اب تک 6,200 سے زیادہ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے بعد صدر پاکستان عارف علوی بھی کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ حال ہی میں وزارت خزانہ سے سبکدوش ہونے والے سابق وزیر خزانہ شیخ حفیظ بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا میں کرونا ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر ایک بار پھر تاکید کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ایڈہانوم گیبریسوس نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم کے معاملے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی بحران عالمی رائے حل کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے لیے تمام ملکوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے صرف 10 ملکوں نے 76% سے زیادہ ویکسین اپنے لیے خرید لی ہے۔ دوسری جانب جرمن وزیر برائے امداد و ترقی گرڈ مولر نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ویکسین مہیا کرانے کے لیے 25 ارب یورو کی رقم درکار ہے۔ مولر نے امریکہ، عرب ملکوں اور اس طرح چین اور روس سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے خبردار کیا کہ 90 کی دہائی میں ایڈز کے بحران جیسی صورتحال دنیا میں دوبارہ پیدا نہ ہونے دی جائے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ یورپ میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت کے دوران برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مختلف معاملات، خاص طور سے کرونا ویکسین کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تشدد میں اضافے اور امن کے عمل کو تعطل سے دوچار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے طالبان پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام پائیدار امن چاہتے ہیں، لہذا امن سمجھوتے کے حصول، تشدد میں کمی اور جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے صدر نے ایک بار پھر انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ اپنی نگرانی میں شفاف انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان جنگ ایک عالمی مسئلہ ہے اور دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ حالات میں افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے۔ اور فوجی ذرائع نے یمن کے صوبہ معرب کے بعض علاقوں پر اس ملک کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کا کنٹرول ہو جانے کی خبر دی ہے۔ عسکری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ معرب سیکٹر پر یمنی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے اور اس صوبے کے بہت سے علاقے یمن کے مفرور اور مستعفی صد منصور ہادی سے وابستہ ناصر اور داعش اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حصے میں ہم خطبے کے حوالے سے کچھ یہاں پر بیان کرتے ہیں، پھر اپنے مہمان کے ذریعے خطبے کے کچھ مطالب، البتہ خلاصے کے طور پر ہوتا ہے، چونکہ تفصیلی پروگرام کے لیے اگر نہج البلاغہ کے ایک ایک جملے کی شرح کی جائے واقعاً، تو پھر اس کے لیے بہت بڑے بڑے پروگرام کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ مختصر سا پروگرام بھی تین حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطاب کر کے گفتگو کی ہے، جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو آپ کے غم میں جو آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا ہے، اور خاص طور پر جب آپ کو دفن کر رہے ہیں، یہ اس وقت کے کلمات ہیں جو سید رضی نے ایک خطبے کے طور پر یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ اس کے جو معارف ہیں انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی زبانی ان کو دیکھیں گے، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں امام نے کون، مولا کائنات جیسا امام کہ جن کے پائے سبات میں کبھی لغزش نہیں آتی، جو خود اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جنگ جمل میں سبات قدمی اور استقامت کا درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لال، اس طریقے سے تم میدان جنگ میں اس طرح سے قدم جماؤ کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے، لیکن تمہارے پائے سے بات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ وہ حضور کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آج بی مجھ سے جا رہی ہے، جو میرا سہارا تھی، جن سے مجھے استقامت ملتی تھی، جن سے مجھے قوت ملتی تھی، آج وہ جا رہی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ حضور کے جانے کے بعد صرف تنہا جناب سیدہ تھی جو مولا کائنات کی منس و غمخوار تھی، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، لیکن تنہا بی ہیں جو مولا کی یعنی منس ہیں، غمخوار ہیں، آپ کے درد میں شریک ہیں۔ اور یہ وجہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب انسان کے دل پر کوئی بات لگتی ہے وہ اس سے کہتا ہے جو اس کا سب سے نزدیکی ہوتا ہے، سب سے عزیز ہوتا ہے۔ تو بی سے مولا کائنات ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد، رسول کے اس کائنات سے یعنی ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد، اب امت کا میرے ساتھ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جتنے ہمارے فضائل تھے، جتنی تاکیدات تھی، اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ بی کہتی ہیں کہ ہاں ابو الحسن، میں بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو افراد ہیں اب آپ کو سلام تک نہیں کرتے۔ امام اپنا سر جھکاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام کہتے ہیں بی سلام کرنے کی بات نہیں ہے، اگر میں انہیں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ کتنی بڑی مصیبت یہ تھی اہل بیت اطہار کے لیے حضور کے جانے کے بعد۔ خود بیوی نے جو اس جملے کو کہا کہ سبت علیہ مصائب لو انھا، کہ بابا آپ کے بعد اس طریقے سے ہمارے اوپر مصائب پڑے ہیں کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو وہ رات کے مانند ہو جاتے، تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یہ مولا کائنات نے جو کلمات بی کے وصال کے وقت، بی کو دفن کرتے وقت ارشاد فرمائے ہیں، ان کو سید رضی نے خطبے کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام لہو علیہ السلام، السلام علیک یا رسول اللہ، عنی و عن ابنتک، النازلت فی جوارک۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ خطبہ نمبر 202 ہے۔ یہ کلمات صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر امام نے پیغمبر اسلام سے رازدارانہ گفتگو کے انداز سے بیان فرمائے ہیں. امام نے غم و اندوہ سے بھرے ہوئے کلمات اس وقت کہے جب اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک کو قبر میں اتار رہے تھے. یہ کلمات ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم و اندوہ کو بیان کر رہے ہیں. امام نے اپنے اس کلام کا آغاز پیغمبر خدا کو مخاطب بنا کر کیا ہے. مصائب کے باوجود ایسا مرحلہ ہے, مصیبت کی یہ منزل ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک کو قبر میں اتار رہے ہیں, مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کو مخاطب بنایا تو پہلے پیغمبر کو سلام کیا, کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرا سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کا سلام ہو جو آپ کے جوار میں آ رہی ہے. النازلت فی جوارک, جو آپ کے جوار میں آ رہی ہے, عنقریب آپ کی بیٹی آپ سے ملحق ہونے والی ہے. اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے جو امام نے فرمایا کہ النازلت فی جوارک, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مطہر پیغمبر کے قبر کے جوار میں ہے. اس سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر آپ کے گھر میں ہے. اس لیے کہ امام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوار میں آپ کی بیٹی آ رہی ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مطہر آپ کے گھر میں ہے جو یقیناً پیغمبر کا جوار ہے. اور ان کلمات کی, اس نظریے کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے مرحوم کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بزرگ صحابی نے امام سے یہ پوچھا کہا مولا یہ بتائیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا دفنت فی بیتہا فلما زادت بنو امیہ فی المسجد سارت فی المسجد. امام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا ہے, لیکن جب بنی امیہ نے مسجد کی توسیع کی تو قبر مبارک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مسجد میں آ گیا. پھر امام نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا یا رسول اللہ میری قوت صبر آپ کی منتخب بیٹی کے فراق میں ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی جدائی پر آپ کے فراق پر صبر کر لیا تو میں اپنی اس مصیبت پر بھی صبر کر لوں گا.
ناظرین, ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو دیکھا, اب آپ ہمارے ساتھ رہیں جو نامے کا ہمارا سلسلہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو نامے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام سے اپنے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیٹر لکھا, ایک نامہ لکھا اپنے عہدے داروں کے کی طرف جو ان کے والی ہیں, امام کی طرف سے جو مثلا گورنر ہیں یا بڑی پوسٹ پہ جو یعنی فائز ہیں ان کی طرف امام نے لکھا. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کی تعریف کی جو گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, اس کے بعد امام جو تاکید کرتے ہیں ان کو تو اس چیز کی طرف تعریف کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں امام کہ دیکھو تمہارے سامنے جو آنے والے افراد ہیں, جو رعیت ہے, جو قوم ہے, جو تمہاری طرف آ رہی ہے, مراجعہ کر رہی ہے اپنی مشکلات میں اور تمہیں اپنا معاون بنانا چاہتی ہے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ پیش آنا, سختی کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں, وہ تمہارے غلام نہیں ہیں. ناظرین دیکھیے بڑا عجیب ایک فرق ہے اسلامی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں اور جو آج ہمارے یہاں کنسیپٹ پایا جاتا ہے, جو آج ایک فکر رائج ہے ہمارے یہاں. آج اگر کوئی چھوٹے سے عہدے پہ بھی پہنچ جاتا ہے, اگر گاؤں کا پردھان بھی بن جاتا ہے, اگر چھوٹی سی اس کو کوئی جو ہے مثلا پوسٹ مل جاتی ہے تو اس کے پاس جتنے آتے ہیں آنے والوں کو اپنا نوکر سمجھتا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے, اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو پھر یہ عہدہ امانت الہی ہے اور تم آنے والوں کے لیے بنائے گئے ہو, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر بٹھایا گیا ہے. بلکہ ایک بہت اچھا لفظ ملتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ رئیس القوم خادمہم, جو قوم کا رئیس ہوتا ہے درواقع ان کا خادم ہوتا ہے, وہ خدمت گزار ہوتا ہے. خادم وہ نہیں ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے اپنی مشکلات میں تمہیں پکار رہا ہے, بلکہ خادم تم ہو. تمہارے اندر اگر واقعی جذبہ ہے ریاست کا تو اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کرو, جتنی تم خدمت کرو گے اتنا ہی تمہیں رئیس ہونے کا حق ہے, ورنہ تو نہ جانے کتنے افراد ہیں. تمہیں جو یہ امانت الہی دی گئی ہے, یہ عہدہ دیا گیا ہے, یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم مشکلات حل کرو مومنین کی. اور یہ چیز تو امام نے اسی چیز کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تواضع کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا. تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, مزید اس کے جو مطالب ہیں اپنے مہمان کے ذریعے جانتے ہیں.
اس کے بعد اس مکتوب نمبر 46 میں امام فرماتے ہیں کہ ایک اور صفت ان کی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَأَسُدُّ بِهَا لِحَاطَ ثِغْرِ الْمَخُوفِ. ثِغْر کہتے ہیں سرحدوں کو, یعنی تمہارے ذریعے سے میں خطروں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, ان کو بند کرنا چاہتا ہوں. چونکہ سرحدوں پہ ہی انسان ایسے افراد کو مامور کرتا ہے کہ وہ حفاظت کرے, کسی کو ان سرحدوں کے اندر نہ آنے دے. یہاں پہ بہت ہی لطیف تعبیر ہے جو فصحاء اور بلغاء بھی اور جو ادباء عرب ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لحاط جو یہاں پہ مولا کائنات نے استعمال کیا ہے, لحاط درواقع انسان کے اندر جو چھوٹی زبان ہوتی ہے, یعنی جہاں پہ انسان کے اگر کوئی بھی چیز اندر جاتی ہے تو وہاں سے جہاں سے وہ اندر انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے, وہ چھوٹی زبان کو جب پار کرتی ہے تو یہ جو یہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے. لہذا ہر خطرے کی جگہ کو پھر سرحد کہا جاتا ہے. درواقع یہ اس دہان کی سرحد ہے, یعنی وہاں سے نیچے گئی یا اگر وہاں تک نہیں پہنچی تو وہاں سے ہم واپس لا سکتے ہیں. جب اس چھوٹی زبان کے حصے کو پار کرتی ہے تو کوئی بھی چیز انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے, لہذا یہ سرحد ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے ذریعے سے ان سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, یہ خطرے کی جگہ ہے, ان خطرے کی جگہوں کو تحفظ دینا ہے, یہ تم لوگوں کا کام ہے, تم لوگوں کی معموریت ہے, تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. لہذا یہ جو افراد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان مورچوں پہ اور ان کاموں کے لیے مامور کیا ہے, انتخاب کیا ہے امام نے کسی کو, تو یہ بڑے بہادر اور دلیر افراد ہونے چاہیے. ان کاموں کے لیے سست عناصر اور سست افراد کو نہیں کیا, انتخاب نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں انہی میں سے بعض شاعرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت مالک اشتر کے نام یہ مکتوب لکھا گیا ہے. اور ایک قصے کی ایک واقعے کی طرف پہ یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا. جنگ جمل کے لیے جب لشکر کشی کرنی تھی تو کوفیوں کے نزدیک حضرت عمار کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. جب حضرت عمار کو بھیجا اور حضرت عمار مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو جمع کیا, بسیج کیا لوگوں کو کہ تیار رہیں, اور اس طرح سے اصحاب جمل نے بصرہ پہ حملہ کیا ہے اور ہمیں ان کے مقابلے میں لشکر کشی کرنی ہے. اسی درمیان جو ممبر تھا ممبر پہ اس وقت ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے تھے. عمار لشکر کو تیار کرتا ہے مولا کی طرف دعوت دیتے اور ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو منع کرتے روکتے ہیں کس دعوت پہ لبیک نہ کریں. اسی درمیان خبر ملتی ہے دو غلام آتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ مالک اشتر نے ہمیں مارا اور وہ دار الامارہ کوفے کے دار الامارہ میں وارد ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری مالک اشتر کے پاس چلے جاتے ہیں اور مالک اشتر سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو مالک اشتر سے ابو موسیٰ اشعری ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مالک مہلت نہیں دیتے, مالک فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ان کو تیار ہونا ہے, لشکر کو تیار کرنے میں تمہیں ایک رات کی مہلت نہیں دے سکتا. بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ یہاں پہ مالک اشتر اس شخص کا مقابلہ کرتے ہیں جو کہتا ہے وہ, اور مالک کہتا ہے اس سے کہ تو پہلے بھی منافق تھا, تو منافقانہ رول کرتا ہے, تیرا کردار منافقانہ ہے, تیری بات کے اندر نفاق پایا جاتا ہے, لہٰذا ایک شب کی نہیں بلکہ ایک شام تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. لہٰذا بڑی شجاعت کے ساتھ جب مالک اشتر لشکر کو تیار کرتے ہیں پھر ایک جگہ سے جاتے ہیں, وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایک پل کی ضرورت ہوتی تھی اور آس پاس کی بستیوں سے لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں پہ ایک پل بناتے ہیں اور اس پل کے ذریعے سے لشکر کو اس جو چھوٹی سی ندی تھی اس کو پار کراتے ہیں. لہذا اگر یہ خط ہم مان لے کہ مالک اشتر کے نام بھی ہے یا بعض کارکنوں کے نام بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولا نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے اور ان کی شجاعت شہرت عام رکھتی تھی. آج بھی اگر ہم اس سے درس لینا چاہیں کہ ہمیں کوئی بھی مقام ہو, کوئی بھی منصب اگر کہیں سے مل رہا ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہے کہ جو تباہی مچاتے جرم مچاتے جرم کرتے ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنا موقف اختیار کرنا ہوگا اور دین اور رکن دین کو ہمیں نافذ کرنا ہوگا.
ناظرین کرام, دونوں حصوں کو آپ نے دیکھا, ایک خطبے کے حوالے سے دوسرا نامے کے حوالے سے. اب جو یہ تیسرا حصہ ہے جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے, اس کے مقدمے کے طور پر میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انسان کو خداوند متعال نے معصوم نہیں بنایا. معصوم تو محدود شخصیتیں تھیں, بس وہ دائرہ محدود تھا کہ جس کو خداوند عالم نے جن کو مقام عصمت عطا کیا تھا, انبیاء الہی اور آئمہ معصومین علیہم السلام, حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور اسی طریقے سے حضرت مریم, قرآن کی سند کے اعتبار سے یہ معصوم ہیں. اس کے بعد جو دوسرے افراد ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑے مقام پر ہے, اچھے اخلاق کا حامل ہے, لیکن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی ساری اچھائیوں کو تو بھول جاتے ہیں, اس کے اندر جو ایک نقص یا ایک کمی یا ایک غلطی اس سے ہو گئی اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. مولا اسی سے منع کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی با شخصیت, با اخلاق اور اچھے اخلاق کا حامل انسان ہے تو پھر اس کی ان غلطیوں کو بھی نظر انداز کرو, چھوٹی موٹی چیزوں کو پھر نظر میں مت لاؤ, خداوند عالم ان سے درگزر کرے گا. اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ یعنی واقعا جو محسنین تھے, جو اچھے عمل انجام دیتے تھے, جو سخی تھے, اگر ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی رسول نے عملی طور پر ان کی غلطیوں کو درگزر فرمایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تین افراد تھے, انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. مولا کائنات کو جیسی پتہ چلا, مولا کائنات جاتے ہیں, جانے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ اور رسول کے اصحاب کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے لاتے ہیں اور ان کی سازش اتنی بڑی تھی کہ ان سے اس معاشرے کو پاک کرنا ضروری تھا, وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے. حضور نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو. اب جب تینوں کو قتل کرنے کا حکم آیا تو دو کو تو قتل کیا گیا لیکن ایک کے لیے رسول نے کہا کہ رک جاؤ, اس کو چھوڑ دو. جب اس کو چھوڑا گیا وہ واپس آیا, کہنے لگا جی میری بھی تو وہی غلطی ہے, میں ان کے ساتھ شامل تھا گناہ میں, جو میں نے کیا وہ انہوں نے بھی کیا, تو مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضور نے یہ کہا تمہیں اس لیے چھوڑ دیا چونکہ تم سخی ہو، اپنی قوم میں تمہارا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہے، تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہو، سخاوت کے سبب خداوند متعال نے مجھ سے کہا کہ تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا یہ تو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول نے کہا کہ مجھے اسی خدا نے بتایا ہے، وہ اسلام لے آیا۔ تو رسول نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ انسان وہ ہے کہ اس کی سخاوت بنی ہے جو یہ جنت کی طرف گیا ہے۔ تو دیکھیے ایک انسان باکمال تھا، اس کی غلطی سے نظر انداز کیا۔ تو اسی کی طرف امام علیہ السلام اس اپنے بیان میں اور اس حکمت میں اشارہ فرما رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے، اس کو مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام اقیل ذوی المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر الا ويد الله بيده يرفعه۔ حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقیل ذوی المروءات عثراتهم، کہ انسان کو، یعنی خطاب کر کے کچھ لوگوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخش دیجئے، یعنی انسان کو بخش دینا چاہیے جوان مردوں کی غلطیوں کو۔ فما یعثر منہم عاثر، جوان مرد جو ہوتا ہے، جو انسان جوان مرد ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ ید اللہ بیدہ، کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمراہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یرفعہ، اور مدد کر کے کیا کرتا ہے، اس کو اگر وہ کہیں پر لغزش میں چلا گیا ہے، اگر وہ گر گیا ہے کہیں پر، کسی راستے میں چھوٹ گیا ہے، درماندہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لا کر وہاں تک کہ پہنچا جاتا ہے جہاں کا وہ مستحق ہے۔ یہ تو اس حدیث کا ترجمہ تھا، لیکن اصل میں جب ہم اس حدیث کو عملی طور پہ دیکھنے جائیں گے اپنے سماج میں، تو ہمیں اس حدیث کا حقیقی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جوان مرد ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جوان مرد کسے کہتے ہیں، کون ایسا شخص ہے کہ جس کو جوان مرد کا عنوان دیا جاتا ہے؟ جوان مرد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو عزت نفس رکھتا ہے، جو کریم ہوتا ہے۔ جو انسان عزت نفس رکھتا ہے اس کی زندگی میں کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اور جس شخص کی زندگی میں کچھ اصول ہوا کرتے ہیں وہ انسان ہر کام ان اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو ایک اصول کے مطابق کر رہا ہے، اگر کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اصول کے مطابق کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کا دل چاہا تو اس نے محبت کرنا شروع کر دیا، جب اس کا دل چاہا کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیا، جب اس کا دل چاہا تو کسی کے پاس چلا گیا، جب اس کا دل چاہا تو کسی سے دور چلا گیا۔ نہیں، اس کی زندگی کے کچھ اصول ہیں۔ ایسے شخص جب کبھی غلطی کر جاتے ہیں تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بخش دیا جائے۔ کیوں بخش دیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ کیا فرق ہے اس شخص میں اور کسی اور میں؟ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بار بار اپنی بات کو بدلتا ہے اس کی بھی کسی لغزش کو اگر ہم بخش دیں تو فائدہ مند ہو، اس کی بھی کسی غلطی کو اگر ہم بخش دیں تو فائدہ مند ہو، اس کی بھی کسی گناہ کو اگر بخش دیا جائے تو شاید فائدہ مند ہو۔ نہیں، امام ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا فلسفہ، اس کا ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے اس کلام کا، کہ دیکھو جو شخص جوان مرد ہے، جو شخص اپنی زندگی میں اصولوں پر پابند ہے، وہ کبھی کبھی اپنی غلطیوں کو، اس کو شرم کے مارے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اصول پر پابند ہے تو اس کے اصول کو جب بدل دیا جائے، اور اس کو جو کام وہ کر رہا ہے اگر اس کو اس کا قبح بتا دیا جائے، اس کی ناپسندی بتا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، تو ممکن ہے کیونکہ وہ اصول کا پابند ہے اور آپ نے اس کے اصول کو بدل دیا ہے تو وہ اپنی زندگی کو پورا پورا بدل لیا کرتا ہے۔ ہماری تاریخ میں بہت سے ایسے نمونے ہیں کہ جو ایک انسان پوری زندگی میں ایک خاص طریقے پر چل رہا تھا، لیکن ایک جملہ، ایک لمحہ باعث بنا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو چھوڑ کر آ کر بہترین مومنوں کے صفوں میں شامل ہو جائے۔ لہٰذا اگر جوان مرد کبھی ایسی کوئی لغزش کریں، غلطی کریں کہ جس کو بخشا جا سکتا ہے، تو انسان کو بخش دینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام کے تینوں حصوں کو دیکھا۔ امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم نے واقعاً کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا اپنی زندگی کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ معارف جو بیان کیے جا رہے ہیں، پورا اسلام جو آیا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، تاکہ زندگی اور دنیا ہماری سمجھ جائے تو اس کے نتیجے میں آخرت بھی خود بخود سمجھ جائے گی۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یا آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.